الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانت به الأسر. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اخلاص والوں کو خوشخبری کے حوالے سے بیان فرمایا ہے, ارشاد فرمایا ہے, اور یہ گزشتہ دو جمعۃ المبارک سے اس آیہ کریمہ اور اس سے پچھلی آیہ کریمہ جس میں اللہ رب العالمین نے عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ارشاد فرمائی ہے, اس کے تحت بیان ہو رہا ہے. اور اس آیہ کریمہ میں جس کا کچھ حصہ پچھلا جمعۃ المبارک میں بیان کیا ہے اور بقیہ حصہ یہاں اس جمعۃ المبارک میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وبشر المحسنین, اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. احباب گرامی, یہ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کی آیہ کریمہ ہے, اور ان آیات کریمہ میں قربانی سے متعلق جو احکامات ہیں وہ بیان ہیں, لیکن عبادت کے پہلو میں جب اللہ کریم کی محبت اور عین اس انداز جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کے تحت عبادات اختیار کی جاتی ہیں, تو اس سے اللہ کریم کی جو رضا نصیب ہوتی ہے, دار دنیا میں جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, وہ حالات بیان ہو رہے ہیں. اور محبت, جذبے اور شوق سے جو قربانی اللہ کی راہ میں کی جاتی ہے, اس میں بے شمار پہلو نصیب ہوتے ہیں, جن میں ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ اللہ کریم خالص نیت عطا فرماتے ہیں, اخلاص عطا فرماتے ہیں. پھر اخلاص والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ بے شک اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتے رہتے ہیں, یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے, کفران نعمت کرنے والے کو نہیں چاہتے. ہماری ان آیات کریمہ میں بیان کرنے کا جو سبب بنا, وہ سوال بنا جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے, اور وہ سوال کیا ہے میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں, چونکہ بے شمار ایسے ہمارے سامعین ہوں گے جو آج کیا بیان سن رہے ہوں گے, شاید پہلے بیانات انہوں نے نہ سنے ہوں. ایک سوال ہے جسے مزید تحقیق کیا جائے تو وہ سوال سوال نہیں رہتا, ایک اعتراض کی صورت بن جاتا ہے, اللہ میں معاف فرمائے. وہ یہ ہے کہ ہم عبادات کے اختیار کرنے اور اس کے افزانے میں دار دنیا کے جو حالات ہیں اس میں بہتری چاہتے ہیں. یعنی یہ سنا گیا ہے, حرف عام ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی, میں نے اتنی عبادات کی, میں اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں, میں اتنے نوافل ادا کرتا ہوں, پھر میرے گھر بیماری کیوں ہے, میرا رزق کیوں تنگ ہے, یا میری اولاد کیوں نہیں ہے, یا میں اپنے حالات جہاں جس حالت میں ہوں اس پر مجھے اطمینان کیوں نہیں. اب اس سوال کو جب اس بہرائے پر لا کر پرکھا جائے گا کہ یہ سوال کر کہاں آ رہا ہے, تو سمجھ آئے گی کہ یہ جو سوال انسان کر رہا ہے اور پھر باسیت مسلمان کر رہا ہے, یہ تو ذات باری تعالیٰ پر کر رہا ہے. تو پھر ان حصوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں سے وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے اس کی حقیقت سمجھ آ جائے. تو اس آیہ کریمہ میں جب یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب قربانی کی جاتی ہے اور اس قربانی میں بندے کو تقوی اور پرہیزگاری کی حیثیت جو ہے, یا تقوی پرہیزگاری یا بندگی جو ہے, وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جانوروں کی, تو پھر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اسے اس انداز سے تقسیم کرو اور آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. تو ہمیں ایک مزید, ہمارے لیے ایک مزید عطا ہے کہ ہمیں مزید اللہ کے نام پر کچھ میسر آ گیا دار دنیا کے حالات میں بھی. لیکن جو چیز عطا ہوتی ہے وہ ایک خالص نیت ہے, اخلاص ہے, اور اس پر اللہ کریم کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ایمان والوں سے ہٹاتے رہتے ہیں, اور بریکٹ میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ان کے دشمنوں کو. تو میں پچھلے بیان میں بھی یہ عرض کی تھی کہ بے شک ان آیات کریمہ کے ساتھ اگلا حصہ جو متصل ہے وہ کفار کے ساتھ جنگ کے حوالے سے ہے, چونکہ مکی زندگی میں جب کفار مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے رہے تھے تو اس وقت صرف صبر تھا, لیکن پھر ایسا وقت بھی آ گیا جب اللہ کریم نے اجازت دے دی کہ اب اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم ڈھائے تو اسے روک لو. ظلم کا بدلہ ظلم نہیں, ظلم کے بدلے میں انصاف کا جو ہے وہ بیان فرمایا گیا اور جو رہنمائی ہے وہ فرمائی گئی. اب جو یہاں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ حصے ہیں, دشمن کیا ہے وہ تکلیف کا سبب بنتا ہے, دشمن کیا ہے وہ آپ کے لیے رنج کا سبب بنتا ہے. تو جب عمومی جو ہماری ضروریات ہیں ان میں جو تنگیاں ہیں, جو تکالیف ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جب آپ انہیں دیکھیں تو کسی نہ کسی پہرائے میں کوئی نہ کوئی تنگی یا کوئی نہ کوئی رنج کا سبب بن رہی ہوتی ہے. تو وہ تعلق جو اللہ رب العالمین سے خالص نصیب ہو جائے وہ زندگی کے ہر بہر کو سہل اور آسان کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ حصہ کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے, میں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیانات میں سن رہا تھا تو آپ نے ایک بزرگ کی مثال دی, اور یہی جو دیہی علاقے ہیں ان سے بزرگ تھے تو انہوں نے کوئی جانور رکھا تھا, اور اس جانور کو جنگل کے جو نکلا تو بھیڑیوں نے اسے مار دیا. تو وہ بزرگ صدا لگاتا تھا کہ ماریں آپ تنا بھیڑیاں دے, کہ ماریں آپ تنا پگھیڑاں دے. یہ جو لفظ پگھیڑ ہے یہ ہماری پنجابی کا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ نے خود اس کی زندگی جو ہے وہ اتنی بنائی تھی وہ ختم ہو گئی. تو ظاہری سبب میں تو جو بھیڑی ہیں ان کی بات ہے, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی اتنی زندگی یا اس کی موت کا حکم تو بارالہ تیرے حضور سے ہے. تو وہ اس درد سے اپنے آبادی میں اور یہ صدا لگاتا تھا کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بڑا بزرگ آدمی بھی ہے, شریف آدمی بھی ہے, اور اتنے درد سے کر رہا ہے تو اس کی کچھ سبیل کی جائے کہ اس سبیل سے کم از کم اس کا دکھ کم ہو جائے, وگرنہ تو یہ جتنے دکھ میں ہے کہ ہمارے اوپر بھی مصیبت آ پڑے گی. تو انہوں نے مل جل کر جو بھی جانور اس کا تھا اس کے لیے انہوں نے ایک اس طرح کا جانور جو ہے وہ مہیا کیا, اور یہ عرض کی کہ بابا جی اب مہربانی کریں, اب خوش ہوں شکر کریں, یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ ماریں آپ تنا پگھیڑا دے. تو وہ اللہ کی شان ہے, اب تعلق کی بات ہے نا جی, شناسائی کی بات ہے, اس کیفیت کی بات ہے. تو وہ اس کے بعد پھر بابا جی نے پتہ کیا صدا لگانا شروع کر دی, وہ صدا لگاتے تھے دیویں آپ تے دین گرائیاں دے, یعنی عطا میرے مالک تو فرما رہا ہے تو احسان مجھ پر جو میرے گاؤں والے لوگ ہیں یہ کر رہے ہیں تو عطا تو فرما رہے. اب دونوں حصوں میں آپ دیکھیں کہ وہ مصیبت آئی تو بھی اس جو بندہ ہے سادہ لو آدمی ہے, کوئی عالم نہیں ہے, بمشکل فرائض کو جانتا ہوگا, اس کی ادائیگی میں بھی شاید کمی بیشی ہو, لیکن وہ جو یقین ہے اتنا محکم ہے, اتنا مضبوط ہے, نقصان پر بھی وہ اس کا ایمان ہے کہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے, اور اگر اسے کچھ چیز میسر آ گئی, کچھ چیز مل گئی, اسے اس میں یہ نہیں ہے کہ دینے والے کون ہیں یا ہمارے یہ جو گاؤں والے ہیں یا اہل علاقہ, نہیں, اسے معلوم ہے, اس کا یقین ہے, اس کا ایمان ہے کہ میرے مالک کی عطا ہے. جب بندے کا یہ تعلق بندگی کا اس درجے میں داخل ہو جائے تو پھر یہ معاملات سہل ہو جاتے ہیں. بظاہر تکلیف ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے, میرے لیے یہ بہتر ہوگی, شاید یہ جو تکلیف جس میں سے میں گزر رہا ہوں یہ شاید ایسا صدقہ ہو کہ کوئی بہت بڑی مصیبت ٹل جائے, شاید جو میری کمزوریاں غلطیاں گناہ ہیں ان کی بخشش کا سبب بن جائے, شاید یہی سبب بن جائے میرے اللہ کی رضا کا. تو بے شمار ایسے پہلو ہیں کہ انسان جو ہے وہ اور قرب الہی کی طرف بڑھتا ہے تکلیف کے باوجود, چونکہ صبر بھی تو بھائی عطا فرماتا ہے. پھر ایک پہلو اور اس بات کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میری زندگی، میرا وجود، میری ضروریات، میرے اسباب، تو بہت بڑا دھوکا ہے. کون سا حصہ میرا ہے؟ اپنے اسی حیات کی مثال اسی میں سے لے کر دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے لوگ یہ کہتے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری جائیداد ہے. کتنا کچھ کہتے ہوئے لوگ چلے گئے اور وہ ذات جو میرا کہہ رہی تھی وہ نہیں ہے، وہ زمینیں، وہ جگہیں ساری اسی طرح رکھی. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک دفعہ میں زمینوں پر آپ تشریف لے گئے تو میں آپ کے ساتھ تھا، تو جہاں جس جگہ پر ہم جا کر رکے تو ساتھ کوئی مہمان تھے. یہ مجھے یاد نہیں کہ وہ مہمان کون ہے، لیکن سوال اور جواب یہ مجھے بڑا اچھی طرح یاد. تو اس مہمان نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت آپ کی زمین کہاں اور کتنی اور کس جگہ تک ہے، ایسے اشارہ اس نے کیا. تو حضرت نے جس طرف زمین تھی ایسے اشارہ فرما کر فرمانا یہ ساری اللہ کی زمین ہے. تو آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یہ ساری زمین میری، آپ نے فرمایا یہ ساری زمین اللہ کی ہے. جس طرف آپ نے یہ اشارہ فرمانا تھا کہ یہ میری ملکیت عارضی جو پوچھ رہے ہیں، اس طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ ساری زمین اللہ کی. تو جب وہ تعلق اخلاص کا نصیب ہوتا ہے تو پھر یہی شب و روز جو ہیں ان کے حقائق اور ہو جاتے ہیں، بڑی وضاحت اور بڑے وہ پہلو جو عمومی سمجھ نہیں آتے اس تعلق کی نسبت سے سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب وہ سمجھ آ جاتے ہیں تو مصیبتیں نہیں لگتی. اب بات جب آتی ہے تحفظ کی تو اس میں وہ سوال جو ہم عمومی زندگی میں اٹھاتے ہیں اس کی بھی سمجھ آتی ہے کہ بے شک دشمن یا تکلیف کی بات آئے گی تو پھر زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ آسان اور سہل ہوتا جاتا ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ جو آپ کی دشمنی کرنے جا رہے ہیں انہیں کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے کہ وہ دشمنی تک آ ہی نہ سکے. اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آپ تک پہنچ گئی ہے تو آپ کو صبر کی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اور قرب اس درد اور اس تکلیف میں کوئی آنکھ سے چھلکا ہوا آنسو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حضور آگاہ چلا جائے گا؟ وہ کریم ہے. اس درد اور اس محبت کی اور اس تڑپ میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سوالیہ آنکھ اٹھے گی، کیا بارگاہِ عزیزی سے اسے رد فرما دیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس لیے کہ ہم جو عرض کر رہے ہیں اپنی حیثیت سے کر رہے ہیں، اس طرف سے جو عطا ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی اپنی شان ہے، اس شان کے حوالے سے عطا ہوگا. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حضور کوئی صدا جائے اور وہاں سے اسے عطا نہ. اور اس ضمن میں حدیث شریف کی روشنی میں یہ بھی بیان ہے کہ کوئی دعا اللہ کے حضور بندے مومن کی رد نہیں. وہ چیزیں جو وہاں اس وقت ضرورت ہوں پوری ہونے کی پوری ہو سکتی ہیں، وہ وقت نہیں ہے تو کسی بات کے وقت میں پوری ہو جائیں گی. اور اگر دنیا میں دعا کے حصے جو مانگے گئے اور وہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں عطا نہیں فرمائے، وہ روز محشر رکھ دیے جائیں گے اور جس روز بندے کا حساب ہو چکے گا تو اس وقت اللہ رب العالمین ان دعاؤں کا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ کوئی حصہ اس کا ایسا ہے میرے بندے کا جو میرے پاس محفوظ ہے. اور جب وہ حصہ اسے عطا ہوگا تو بیان ملتا ہے حدیث شریف میں اور اس پر تشریح ملتی ہے کہ مستجاب الدعوات، جن سے متعلق یہ ہے کہ جو دعا مانگے عند اللہ قبول اور مقبول ہوتی ہے، اس روز وہ بھی یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. سارا کچھ جو آج اس روز معاشر کے حساب کتاب میں اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے، آج ان دعاؤں کا بدلہ یہاں نصیب ہوتا تو اس جیسی تو کوئی بات نہیں. تو کوئی حصہ رد نہیں فرماتا، یہ اس کی شان ہے. جس لمحے جس کے لیے جو بہتر ہے اسے عطا فرماتے ہیں، وہ تو ایسا کریم ہے. احباب کرامی، اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، تو یہ کتنا کچھ ہے جو من مانگے ہمیں عطا فرما رہا ہے. یہ تو اپنی وہ تعلق اور اپنی بندگی اور اپنی حیثیت کو نہ سمجھنے کی بات ہے. وہ تو اس کی شان ہے، وہ تو بغیر مانگے بن مانگے عطا کرتا چلا جا رہا ہے. تو جب مدافعت کی بات آئے گی تو یہ تعلق جب اللہ کریم سے اخلاص کا استوار ہوگا تو اس میں یہ جو حالات دنیا کے ہیں نا، ان کی کیفیت بدل جائے گی. اور جب ان کی کیفیت بدل جائے گی تو ہم ہر دکھ اور ہر سکھ میں ہما وقت جو ہماری دیکھنے اور حاصل کرنے کا جو رجحان ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف رہے گا. اب اخلاص پر جب بات آتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اخلاص پر بھی تھوڑی سی بحث ہو کہ اخلاص کیا ہے. محترم سامعین کرام, اخلاص ایک کیفیت ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے اٹھایا جا سکے یا باندھا جا سکے. وجود انسانی میں کون سا ایسا حصہ ہے جہاں کیفیات بستی ہیں؟ آپ قرآن کریم سے, احادیث مبارکہ سے, اپنی زندگی کے تجربات سے, اپنی محسوسات سے, ایک ایک حصے سے اخذ کرتے آئیں تو وجود انسانی میں قلب وہ مقام ہے جو گھر ہے کیفیات کا. ظاہری طور پر بندہ کوئی عمل بھی اختیار کر رہا ہے, ظاہری گفتار میں انسان کوئی بات بیان کر رہا ہے, اس کے وجود کی حرکات و سکنات کیا ہیں, ان سے کلی بات سمجھ نہیں آ سکتی جب تک یہ سمجھ نہ آئے کہ کس حصے پر انحصار ہے اس حرکت کا, اور اس انحصار کے پیچھے محرک کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک وہ نیت ہے جو نیاں خان ہے دل میں ہے, چونکہ یہ بادشاہ ہے وجود کا. جو یہاں سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے وجود پابند ہے اسے ماننے کے لیے. کتنے ایسے معاملات ہیں ہماری زندگی میں جو نظر آتا ہے کہ نقصان دے رہے ہیں یا نقصان دیں گے, پھر بھی انسان اختیار کرتا ہے اس راہ پر چلا جاتا ہے جہاں سے نظر ہے کہ نقصان ہوگا, وہ عمل اختیار کر لیتا ہے جہاں سے سمجھ ہے کہ نقصان ہوگا, معاملے کو اس نہج پر لے جاتا ہے جہاں خود بھی سمجھتا ہے, دوست احباب بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ نقصان ہے, پھر بھی وہ معاملہ اختیار کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے. اور جب نقصان آ جائے اس کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے کہ میاں تجھے کتنا سمجھایا, تجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنا اس عمر کو کیوں اختیار کیا جو نقصان ہوا, وہ کہتا نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے, مجھے معلوم تھا کہ نقصان ہوگا. کیوں کر رہے ہو؟ میرا دل چاہتا تھا, میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا کہ یہ کام میں کروں, مجھے بھی معلوم تھا نقصان ہوگا. تو دماغ وزیر کی حیثیت رکھتا ہے, دماغ فائدے اور نقصان کی جو تقسیم ہے یا اصول ہے اس پر تو بحث کر سکتا ہے, دماغ کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہے. اور یہ جو اخلاص کی کیفیت ہے, نیک نیتی کی کیفیت ہے, اس کا سارے کا سارا جو مدار ہے وہ نیاں خان ہے دل میں ہے. اور یہ کیفیات جو ہیں احباب گرامی, یہ لکھی یا بولی نہیں جا سکتی یا پڑھی نہیں جا سکتی, یہ محسوس کی جا سکتی ہیں. اور جب ان احساسات اور محسوس کرنے کے پہلوؤں پر بات آئے گی تو پھر یہ موضوع انتہائی اہم نظر آئے گا کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صوفیاء کرام بات کرتے ہیں تو یہ کتنا اہم ہے. چونکہ جب بندہ اس شعبے سے نہیں ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے عبادات اختیار کر لی, الحمدللہ میں صاحب ایمان ہوں, اللہ قبول فرمائے, میں نے عبادات فرائض سے لے کر نوافل تک اس ترتیب سے اختیار کر لی ہیں, میں معاملات میں حلال حرام میں جو احکامات ہیں ان کے تحت زندگی بسر کر رہا ہوں, پھر مزید یہ مجھے اللہ اللہ کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ عزیزان من, ہم نہیں کہتے, ہم تو حکم کی تعمیل میں ہیں. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے, اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اور ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اس کی شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ ہر عمل کے پیچھے جو محرک ہے وہ نیاں خان دل میں ہے, جس کا پیمانہ سامنے ظاہر لوگوں کے پاس نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کی ذات تو جانتی ہے نا جی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث شریف لمبی ہے لیکن اس مختصر حصوں کو بے شمار بیان کیا جاتا ہے, اور اس مختصر حصے پر علماء جب بحث فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں آدھا دین ہی یہ ہے کہ آپ نے نیت کیا باندھی, اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں تین حصے دین یہ ہے کہ آپ نے نیت کیا باندھی. اب جب نیاں خانے دل کی بات آئے گی پھر کیفیات قلبی کی بات آئے گی, اور قرآن کریم میں جو ذکر کثیر کی بات آئے گی, اور صوفیاء کرام جب اس کی تفسیر و تشریح میں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے پھر اپنی زندگی کو دیکھ کر، اپنے معاملات کو دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں خالص نیت درکار نہ ہو. آپ ایمان کے حصوں کو لے لیں، آپ عبادات کے حصوں کو لے لیں، آپ معاملات کے حصوں کو لے لیں، یہ تین حصے ہی ہیں. ایمان کے حصے ہیں جہاں اسلام مخاطب فرماتا ہے اس بنی نوع انسان کو، پھر عبادات کے حصے ہیں، پھر تیسرا حصہ آ جاتا ہے معاملات. تینوں حصوں میں کیا منافقت چاہیے، تینوں حصوں میں کیا خوبصورت ادائیگی ہے، وہ اور ہو، جو نیت ہے وہ اور ہو، اور اگر ایسا ہو تو کیا منافقت نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا. اور عند اللہ جو شرف قبولیت ہے وہ ان تینوں حصوں میں خالص نیت کا سبب ہے. اور اللہ کریم وہ خالص نیت عطا فرمائے. ایمان کے حصوں پر آپ دیکھ لیں کہ حضرت ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، بڑے باریک باریک جو ہیں تارے شرک کی خود ہی بنتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ ہمارا ماننا ہے جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، ہماری عملی زندگی میں یہ ثبوت نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں سے وابستگی جو ہے اسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص اتنا طاقتور ہے اس کے ساتھ اگر میرا تعلق ہوا تو میرا تحفظ کا سبب بنتا چلا جائے گا. اب اسے یہ کوئی خیال نہیں رہتا کہ اللہ حفاظت فرمانے والے. ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ وہاں کے جو تعلقات ہیں ایک خاص جگہ کے، وہاں جتنے میرے تعلقات استوار ہو گئے تو میری اتنی عزت اور حیثیت بڑھتی چلے جائے گی. ہمیں اس لمحے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ عزت کا مالک اللہ ہے. عزت و ذلت جو ہے وہ من جانب اللہ جو ہے عطا، اسے ہمارا وہ اس وقت کوئی سمجھ نہیں رہتی. مانتے ہیں، ایمان ہے، لیکن سوچتے ہوئے اس طرح جا رہے ہیں. اور آپ خیال کریں، میں نے یہ دیکھا ہے، اور گرد و پیش خیال کریں تو ہمارے اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ تعلقات کو رزق کا سبب سمجھا جاتا ہے کہ میرے یہاں تعلقات ہوں گے، اس طرح کے لوگوں سے تعلقات ہوں گے تو میرے جو رزق ہے اس میں کشائش آئے گی، وہ بڑھے گا اور زیادہ ہوگا. رازق تو اللہ کی ذات ہے، ہم تو مرزوق ہیں، اور جو مرزوق ہے وہ رازق کو دیکھنے کی بجائے ایک اور مرزوق کو جسے وہ عطا فرما رہا ہے، جو اسی طرح جیسے میں پابند ہوں اسی طرح وہ بھی پابند ہے، وہ بھی مخلوق ہے. جس طرح مجھے اپنی زندگی کے حصوں میں، محدود حصوں تک ہے اختیار، کہاں اختیار ہے کہاں اختیار نہیں ایک تقسیم ہے، وہ میرے ساتھ جس سے میں منسوب کر رہا ہوں اس کی حیثیت بھی یہی ہے. اور جب وہاں منسوب کرتے ہیں کہ اس سے جو تعلقات ہوں گے اس سے میرا رزق جو ہے وہ بڑھے گا، تو حضرت فرما رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا جب اس کو تحقیق کرو گے، اس کو فقہ پر پرکھو گے، تو یہ ایک تند ہے جو شرک کی ہے جسے بنتے چلے جا رہے ہو. رازق تو اللہ کی ذات ہے اور تم کسی فرد سے، کسی مخلوق سے منسوب کر رہے ہو. دنیا کو سبب سمجھنا، سبب تک اختیار کرنا اور بات ہے، اور جب بندہ دنیا کو سبب کی حیثیت سے باحثیت مسلمان سمجھتا ہے تو اس کا توکل علی اللہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب بندہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا ہی کو وہ اصل سمجھتا ہوا اور تمام معاملات کے حل کا سبب سمجھتا چلا جا رہا ہے، اور اس ساری کارگاہ حیات میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان سارے معاملات کو تو میں ہوں جو ان تمام معاملات کو حل کرتا چلا جا رہا ہوں اور چیزیں تعمیر کرتا چلا جا رہا ہوں. اور عجیب بات ہے، جب وہ سارا کچھ کر لیتا ہے اور اپنی ساری توانائیاں صرف کر لیتا ہے، اور اسی دنیا میں ایک بچہ اٹھ کر اسے کہتا ہے، بابا جی خاموش ہوں، آپ کو نہیں سمجھ کے آج کے وقت کا تقاضا کیا ہے. ایسا بے نیاز ہے اللہ رب العالمین کی ذات کہ ہمیں ہماری ہی زندگی سے مثال جو ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے اور نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. پھر جب بندہ ان موضوعات کو بحث میں لائے تو سمجھ آتی ہے کہ جتنے حصے دین کے ہیں جو جن میں انسانی زندگی کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے، وہ یا وہ حصے جو عبادات اور دینی خدمات کے حوالے سے ہیں، وہ یا وہ حصے جو ذاتی عبادات سے لے کر اجتماعی معاملات تک کے حصے ہیں، تمام میں نیت جو ہے وہ خالص درکار. اور اللہ رب العالمین تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اور جب دلوں کی بات آئے گی تو اس شعبے میں سب سے پہلے جو ذکر کرایا جاتا ہے وہ بھی قلب پر کرایا جاتا ہے. پہلا سبق جو ہے تصوف میں ہے ہی لطیفہ قلب. اور لطیفہ قلب پر جب ذکر کرایا جاتا ہے، اللہ کے نام کی تکرار کی جاتی ہے، تو اس ورد سے وہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں جو اور اللہ کا قرب کا سبب بنتی ہیں، ایمان کے حصے مضبوط ہوتے ہیں، بندے کو وحدانیت باری تعالیٰ جو ہے اس کا ادراک نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ گفتار میں نہیں، آواز میں نہیں، زبان میں نہیں، اس کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، وحدانیت باری تعالیٰ کی کیفیت نصیب ہوگی تو وہ فقط اللہ کی طرف دیکھے گا، وہ مخلوق سے اپنی ذریات کو منسوب نہیں کرے گا، مخلوق سے ان حدود اور ان قیود کو دیکھے گا جو سبب کے تحت آتی ہیں، توکل اللہ ہی ہوگا اس کا مضبوط، چاہے دنیا کے معاملات میں کچھ ہو چاہے کچھ نہ ہو، ہوتا وہ ہے جو مربوط نظام کے تحت ہو رہا ہے، جب تعلق نہ ہو تو بندہ کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، جب تعلق مضبوط ہو تو سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اور جب یہاں اس قلب پر بات کی جاتی ہے تو معزز احباب گرامی، یہ جو تکرار ہے یہ ایمان کو اس نیاخانے دل سے مضبوط کرنا شروع کرتی ہے، اور یہ اللہ اللہ اور یہ کیفیات اس کو وجود کے حصوں سے ظاہری معاملات تک اس طرح سینچ دیتی ہے کہ بندے کو وہ انداز پسند ہوتا ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ باتیں اسے ناپسند ہیں جو عند اللہ نامقبول ہیں، وہ حصے اس کے لیے ایسے ہیں کہ اس طرف اس نے جانا نہیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اب ان سارے حصوں کا جو ہے، ان سارے معاملات، ان سارے اعمال کا انحصار نیت پر ہے، اور جب نیت کی بات آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ صدیوں ان ہستیوں نے محنتیں کی ہیں، لوگوں کو لطائف کرائے ہیں، لوگوں کو مراقبات کرائے ہیں، یا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے کوئی ذاتی زوم تھا یا ذاتی اپنا آپ منوانا مقصود تھا کہ نہیں یہاں جس کو لطائف چاہیے وہ میرے پاس آ جائے، یا اپنی بزرگی منوانا مقصود تھی، نہیں ایسا نہیں تھا۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے اختیار فرمایا، جو رہنمائی فرمائی ہے، یہ وہ حصے ہیں جو ابدی اور آخری اور عظیم ترین کامیابی ہے، اور جو مقصد تخلیق کہ اس راہ کے جو مسافر ہیں انہیں اور اخلاص نصیب ہو، اور نیک نیتی نصیب ہو، اور یہ زندگی جسے ہم ماز گزار رہے ہیں یہ انتہائی قیمتی ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں سوال کے جواب میں کہ وقت اچھا گزر رہا ہے، لیکن یہ وقت گزارنے کا نہیں ہے۔ آپ خیال فرمائیں کہ جو بھی اس دنیا سے چلا گیا برزخ میں چلا گیا، برزخ کے بعد جو سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی اور حساب کتاب کی بات آئے گی، کچھ بھی خرچ کر لیں، کچھ بھی آپ قیمتاً رکھ لیں، کیا اس زندگی جس میں میں اور آپ اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں ایک لمحہ لیا جا سکتا؟ جو بھی دنیا سے چلا گیا اس کا حساب کتاب دنیا کا جو تھا وہ بند ہو گیا، جو اس نے حاصل کیا، جو اس نے اعمال کیے، جو اس نے عمل صالح چھوڑے، جو اس نے عمل بد چھوڑے، جو کرنا تھا اس نے وہ کر چکا، پھر اس کے پاس دوبارہ کوئی موقع نہیں ہے۔ تو یہی موقع ہے جس پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وقت اچھا گزر رہا ہے یا وقت تنگ گزر رہا ہے، یعنی وقت گزارنے پر بحث ہے، یہ بحث نہیں ہے کہ اس وقت میں میں کیا کر رہا ہوں۔ تو وہ کیفیت جو نیاخانے دل میں ایمان کی پیدا ہو اور مضبوط ہوتی چلی جائے، وہ سبب بنتی ہے ایک ایک لمحے کو اللہ کی یاد میں گزارنے کی، اور اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس روز، جس روز کہتے ہیں نا کہ آنکھ بند ہوگی اور حقیقی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کریم اس روز سے پہلے اور اس لمحے سے پہلے ہمیں ہوش کی جو ہے آنکھ ہماری کھولیں، اور ہمیں احساس رہے، ہما وقت یہ ادراک رہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ماز گزارنے کو نہیں ہے۔ تو جب یہ تعلق اخلاص کا قائم ہوتا ہے تو بندے کی تکالیف کے سامنے یدافع عن الذین آمنوا، چونکہ ان الذین آمنوا پر جب بحث کریں گے تو وہ لوگ جو ایمان والوں کی بات آئے گی۔ اب جب قرآن کریم سے ایمان پر بحث کریں گے تو عامل الصالحات کی بات ہے، ماز اعلان نہیں، وہ انداز جو عبادات کیے ہیں، عمل صالح کیے ہیں، انہیں اختیار کرنا ہے. اور اللہ کریم ہمارے حال پر رحم کریں. ہم چند تسبیحات بھی جب پڑھ لیں نا تو ہم جا کر دوستوں میں، مخلوق میں، جہاں کہیں بات ہو رہی ہو تو ہم اس کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں تو اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، میں نے تو اتنے ختم کیے ہیں، میں روز اتنی تلاوت کرتا ہوں. اور عجیب بات ہے، آپ کسی اپنی کسی ایک بات کو دیکھیے گا کہ ایک پڑھی ہوئی تسبیح جس کا آپ مخلوق کے سامنے اظہار کر لیتے ہیں، ایک لہجے کو پلٹ کر خیال کیجئے گا، اس کی کیفیت آپ کے پاس نہیں میسر آئے گی. اللہ کریم قبول فرما لیں. ظاہری طور پر جو بندے کو ایک نیکی سے ایک خوبصورت جذبہ اور احساس نصیب ہو رہا ہوتا ہے، ایک لہجے کو خیال کیجئے گا، اس تسبیح کا وہ کیفیت آپ کے پاس نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہماری کمزور عبادات کو بھی قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بندے کی زندگی میں ایک تسبیح کو شرف قبولیت نصیب ہوگی تو اس کی بخشش کے لیے وہ ایک تسبیح کافی ہے. لیکن ہم کیا ہے کہ ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور اللہ قبول فرمائے ہماری کمزوریاں معاف فرمائے. تو جب ان چیزوں سے بندہ کو یہ تعلق اور محبت نصیب ہوتی ہے تو ایک یدافع ہو وہ کیفیت جو حفاظت کی ملتی ہے. لیکن کسے ملے گی؟ کن لوگوں کو؟ الذین، کن لوگوں کو؟ آمنو. اب آمنو کے تحت یہ سارے پہر آ جائیں گے، اخلاص کے سارے وہ حصے آ جائیں گے جو ان میں سے گزرنا ہے. زندگی کا ہر پہلو آ جائے گا جس میں سے دین اسلام کے احکامات کو دیکھ کر گزرنا ہے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے کو نہیں چاہتے. اس آیہ کریمہ سے ایمان اور غیر ایمان پر جب بات آئے گی تو اس پر تو یہ موضوع ہے، لیکن اس کی تفسیر میں جب جائیں گے، اس کے معنی بعید میں جائیں گے تو ہر وہ پہلو بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جو صاحب ایمان ہوتے ہوئے ایمان کے حصوں کو چھوڑ کر ان کے حصوں کو اختیار کیا جاتا ہے جن کے پاس ایمان نہیں. کہ اللہ رب العالمین کسی خیانت کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے کو نہیں چاہتے. کہ اللہ کے حضور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو کافر ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، اللہ کے حضور ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. چاہنے نہ چاہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو حصے اللہ نے انہیں عطا فرمایا جب تک امتحان میں ہیں وہ حصے میں سے گزر رہے ہیں، جب وہ فرصت ختم ہو جائے گی تو اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. لیکن اس پر اگر آپ خیال کریں کہ یہ جو خیانت ہے جب اس پر بات آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں امین ہے. امین ہے تو پھر بات آ جائے گی، امانت کی بات آ جائے گی. اور جب امانت کی بات آ جائے گی تو پھر اپنے وجود سے لے کر زندگی اور دنیا کے ایک ایک حصے تک چلتے جائیں تو پھر کیا یہ بات واضح نہیں ہوتی جائے گی کہ میری تو کوئی ملکیت ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو کچھ ہے جب اس کا ہے اور میرے پاس مختصر وقت کو ہے تو پھر کیا میں امین نہیں ہوا؟ میرے پاس جو ہے وہ امانت نہ آ گئی؟ پھر اس میں میں نے اپنے آپ کو کیا امانت دار کی حیثیت سے اپنے معاملات کو نبھایا، یا میں خیانت کے پہلوؤں میں چلا گیا؟ اب جو آگے اس آیہ کریمہ کا متصل ہے کفار کے ساتھ بات کا، اور اس آیہ کریمہ میں پہلے آمنو کا بیان ہے اور پھر دوسرے حصے میں کفور کا بیان ہے، تو بے شک یہ بات تو جاتی ہے جو دائرہ ایمان سے باہر ہے. لیکن ان کی کیفیت کیا ہوگی یا ان کے حالات کیا ہوں گے جنہوں نے ایمان قبول کیا؟ ایمان قبول کیا، مانا، سمجھا، سیکھا اور پھر چھوڑ دیا، پھر اس انداز کو اختیار کیا جنہوں نے انکار کیا، ان کی زندگیوں کے جو انداز انہیں پسند کرنا شروع کر دیا. ہم پر تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بطور توارث وراثتاً دین اسلام نصیب ہوا. بے شمار مخلوق ہماری ایسی ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں تو ہم اسے بطور وراثت توارث کے ہمیں اسلام کا نصیب ہوا. ہم نے تو ہوش نہیں سنبھالا تھا تو ہماری کانوں میں جو ہے اذان کی آواز آئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. ہم جب اپنی اس زندگی کے حصوں کو پہنچے جہاں ہمارے لیے احکامات ہیں، ہم بلوغت کو پہنچے، تو کیا ہم نے دیکھا کہ اللہ نے جو اس سے ہمارے لیے پسند فرمایا انہیں اختیار کرنا ہے، یا ہم نے اپنے معاملات اور ظاہر کو ویسا کرنا شروع کر دیا جس طرح کفر میں رہنے والے اختیار کر رہے ہیں. ہم اپنے بالوں، اپنے حلیوں، اپنے وجود، اپنے انداز، اپنے زبان، ایک ایک حصے کا خیال تو کریں کہ ہم نے کس حصے کو کہاں سے رہنمائی لے کر کس پہلو پر اختیار کیا ہے. تو کیا پھر یاد نہیں آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ روز معاشر جس طرح کا کوئی اپنا زندگی اختیار کرے گا، جس طرح کے کوئی حلی اختیار کرے گا، اسی طرح کی قوموں کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو جس انداز سے آج ہم نے اپنی داڑھی کا حال کرتے ہیں، اب اپنے بالوں کپڑوں کا حال کرتے ہیں، اپنے بولنے کے انداز کی بات کرتے ہیں، ان ساروں کو اگر موازنہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو کیا سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کی پیروی ہے جن کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ خیانت کرنے والے. اور جب خیانت کرنے والا ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ ہے لیکن معاملات میں خیانت کرنے والے پہلوؤں کو اختیار کر رہا ہے، تو پھر پتہ ہے کیا بات آئے گی؟ پھر یہ وعدہ ختم ہو جائے گا کہ اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. پھر اسے جو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ نا یدافع عن الذین آمنوا، پھر اس سے وہ تجاوز کر کے اس سے باہر چلا گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ دنیا کے جو اسباب جس کے پاس زائد ہیں، دنیا کے جو حالات میں طاقتور ہے، پھر وہ ظلم کرتا رہے گا اور دوسرا مظلوم ہوتا رہے گا. اور کیا یہ آج حال ہمارا من حیث الامت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ہمارے زندگی کے جو انداز ہیں وہ ہیں جو کفار کے. ہمارے پہنے اوڑھنے سے لے کر گفتگو تک کے پہلو سارے کے سارے وہ ہیں، ہمارے نزدیک زندگی کے جو اعلیٰ حصہ ہیں وہ ہیں جو کفار کے. اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ عبادات سے باہر گئے، حق سے باہر گئے، انداز وہ اختیار کیے جو خیانت کرنے والوں کے ہیں، اسے ہم پسند کر رہے ہیں، اور دنیا میں بھی جو اصول دین کے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں. آج اگر دنیا کو آپ موازنہ کریں، میں نے سفر کر کے دیکھا ہے، میں نے سنی ہوئی پر بات نہیں، سفر کر کے دیکھا ہے کہ وہ اصول جو 14 صدیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے تھے دار دنیا کے حوالے سے، اسباب کے حوالے سے، انہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور کفار کے پاس وہ اصول موجود ہیں. ایمان کے حصے ان کے پاس نہیں ہے، ہمارا دعویٰ ہے اور ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم ان کے تباہ میں چلتے جا رہے ہیں کہ وہ کس انداز زندگی کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی اسی انداز زندگی کو اختیار کریں گے اور چلتے جائیں گے. اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم خیانت کرنے والوں کے پیچھے چلے لیکن ان خیانت کرنے والوں نے دنیا کی زندگی میں وہ اصول اختیار کیے جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لین دین میں، بیچنے میں، خریدنے میں، قوانین جو ہیں ان کے طلاق میں، آپ ایک تجزیہ کیجئے گا، دنیا میں وہ ترقی کر گئے. ہم نے دنیا کے اصول بھی چھوڑ دیے، دین بھی چھوڑ دیا، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور دین میں بھی ہماری جو نزدیک اعلیٰ حصے ہیں وہ ہیں جو کفار کے. تو پھر ذلیل کیوں نہ ہوں گے؟ تحفظ بھی جاتا رہا اور دنیا کے اسباب سے بھی ہمارا اس طرح فاصلہ ہوا کہ ان کے پاس بہتر چلے گئے جو کفر کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں. لیکن کیوں بہتر چلے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے جتنے بھی قوانین ہیں آج ویسٹرن ممالک میں، آج تو شاید یہ الفاظ نہیں ملتے کہ یہ جو ویلفیئر کے قوانین ہیں اور یہ جو اطلاق ہے قوانین کا، پہلے تو یہ الفاظ بھی ملتے تھے کہ سینٹ عمرز لا، فرام ویئر یو گیٹ فرام سینٹ عمرز لا، کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نظام ہے اس میں سے یہ چیزیں حاصل کی گئی تھی. تو آج تو یہ الفاظ نہیں ملتے، نہ الفاظ ملے تحریری طور پر اور وہاں پر جو ان کا انعقاد ہے اس میں تو مل رہے ہیں. تو پھر ان چیزوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ دنیا میں اس سے پہلے یہ جو حصے آج کفار کے درمیان نظم و نسق کے حوالے سے طے ہیں یہ کہاں تھے. تو جب آپ تحقیق کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو آپ 14 صدیوں سے پہلے نہیں جا سکیں گے، وہاں جا کر بات ختم ہو جائے گی. تو ہمارے پاس تو اتنے خوبصورت انداز ہیں زندگی بسر کرنے کے، کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، کبھی بہن بھائیوں میں اعتراض آ جائے، خدا را تحقیق کیجئے گا، پوچھئے گا، اور اللہ ہمیں پوچھنے کی بھی توفیق دے اور جسے جانتا ہے اسے بتانے کی بھی حق توفیق دے. کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، نہ کوئی اپنے آپ کو فاتح محسوس کرے گا، نہ کوئی اپنے آپ کو مفتو محسوس کرے گا. ہر ایک کی عزت نفس بھی محفوظ ہوگی اور ہر ایک حق بھی اسے میسر آئے گا اور ایک اعتدال ہے. اور جب دین اسلام پر عمل کیا جائے تو ہر ایک کے جو حقوق اور ہر ایک کے جو فرائض کی تقسیم ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور ہر ایک کو اس کے اپنے حصے تک پہنچا دیتی ہے، تو پھر جھگڑا یا اعتراض نہیں رہتا، پھر کسی کا کسی پر احسان نہیں رہتا، پھر کسی کا کسی سے کوئی مطلوب نہیں رہتا، ہر ایک کی منشا، ہر ایک کی نیت اور ہر ایک کا جو دیکھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی طرف مخلوق راغب ہو جائے تو پھر دائرے دنیا کے حالات اس طرح ہو جائیں گے جس طرح اللہ کریم نے قرآن کریم میں قوانین بیان فرما دی. اور جب کوئی بندہ غلط اختیار کرے گا، خیانت کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تو یہ اللہ کے حضور پسندیدہ نہیں ہے، یہ وہ حصے ہیں لا یحبو، یہ اللہ کریم اسے پسند نہیں کرتے، وہاں سے کوئی محبت نصیب نہیں ہوگی، وہاں سے کوئی ایسے پہلو نہیں نصیب نہیں ہوں گے جو عطا کیوں، اور ہم خود تجاوز کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم کو پسند ہے کہ اس کی مخلوق کو سزا ملے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم کو پسند ہے کہ یہ مخلوق جو ہے یہ دوزخ میں جا کر سڑے. ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، خود تگ و دو کرتے ہیں، خود دوزخ اور آگ میں جانے کی محنت کر کے اس میں جا کر پہنچتے ہیں، لیکن جب دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی بات آئے تو یہ تو ایک فلو دیتا ہے، دین فطرت ہے، فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہوا ہمیں حق کی طرف لے کر چلنا آسان ہے. لیکن جب جو غلطیاں ہیں، عمومی غلطیاں ہیں اور جن کے ہم جواز دیتے ہیں، یہ سے درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کے قلب پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اسی طرح غلطیوں میں چلتا جائے تو وہ داغ جو ہے یا وہ نقطہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ 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 وہ پورے قلب کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے سیاہی. اور فرمایا کہ جب وہ قلب پورا ہو جائے تو پھر اسے دوبارہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اس پر مور ثبت ہو جاتی ہے. اس کا علاج آپ نے کیا فرمایا؟ لکل شین سکالت و سکالت القلوب ذکر اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کریم نے ہر چیز کی صفائی کا کچھ نہ کچھ سبب بنایا. فرمایا کہ جو دلوں کی صفائی کا نسخہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ اللہ وہ نسخہ ہے جو دلوں کی سیاہی کو صاف کر دیتا ہے. اب جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے اور اس سے معافی مانگ لی جائے تو وہ نقطہ، وہ سیاہی کا صاف ہو جائے، اور اللہ اللہ جو اختیار کی جائے یہ تو اسے اور اس قابل کر دیتا ہے کہ اسے ایمان کی وہ چاشنی نصیب ہوتی ہے کہ اس کے یہ لمحات، یہ سانسیں، یہ اوقات اللہ کے قرب کی تگ و دو میں رہتے ہیں. اور جانے کہاں اس زندگی کی شام ہو جائے، نہیں سمجھ کہ جو کچھ ہم نے اپنے لیے سوچ رکھا ہے اور جس پر ہم عمل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ساتھ رہے، لیکن یہ تو حق ہے. ہدا للمتقین لا ریب فی، ہدا للمتقین یہ تو حق ہے، تو موجود ہے، اس کی شہادتیں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، اس کے اصول ہمارے سامنے وضع ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو اختیار فرمایا، اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی، اپنے سامنے ایک ایک امر کو جو ہے تصحیح فرمائی، اجماع ہم تک پہنچانے کا ہے. آج تو کیا روزے معاشر تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سامنے حق نہیں ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر امتحان نہ ہوتا، پھر جزا اور سزا نہ ہوتی. اس لیے ہر ایک کے سامنے حق بھی ہے، اس کے پاس موقع بھی ہے، اس کے پاس استعداد بھی ہے، فیصلہ وہ ہے. ان ہدینا السبیلا اما شاکر اما کفورا، رائے ہدایت موجود ہے، حق موجود ہے، بات یہ ہے کہ وہ کس پہلو کو اختیار کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں حق کو سمجھنے، سیکھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلا حصہ جو ہے وہ ہے کہ کفران نعمت کرنے والوں کو نہیں چاہتے، خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والوں کو نہیں چاہتے. تو اس آیا کریمہ کے اس پہلو کے تحت اگر آپ غور فرمائیں تو اس اصول کو دیکھنا ہوگا جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ دنیا کی طرف اگر دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے دیکھو کہ جو مجھ سے بعد یا مجھ سے کمزور یا مجھ سے غریب جو لوگ ہیں ان کے حالات کیا ہیں، اور اگر اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو نیکی، ورع اور تقویٰ میں دیکھو، عبادات میں دیکھو، کہ اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو تو اچھائی کا مقابلہ کرو، نیکی کی طرف جاؤ، کہ بہتر نیکی جو کر رہا ہے اس سے اور بہتر نیکی کی میں کوشش کروں. اس میں بھی معاملہ یہ اس ذات کا نہیں ہے, لیکن تقابلی انداز میں دیکھنا ہے تو اچھائی کو اس طرف دیکھو. اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس کیا ہے نعمت کے اعتبار سے دنیا کے حوالے سے, دیکھو اپنے نیچے دیکھو. جب ہم اپنے نیچے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ جس حیثیت میں میں ہوں, جس صحت میں میں ہوں, جس رنگ و نسل میں میں ہوں, جس طاقت میں میں ہوں, میں اپنے نیچے ایسے دیکھوں تو مجھ سے بے شمار اور ایسے لوگ ہوں گے جن کی حیثیت کمزور ہوتی ہے. اور جب میں انہیں دیکھوں گا تو پھر مجھے احساس ہوگا کہ کتنا کچھ ہے جو میرے پاس ہے. میں اپنی بیماری کو دیکھتا ہوں کہ میں بیمار ہوں, تو ایک صحت مند جو ہے وہ بڑی طاقت سے قدم اٹھاتا ہوا چلا جا رہا ہے, تو کیا میرے سامنے وہ نہیں ہے جو پیدائشی کمزور ہے؟ اور جو پیدائشی کمزور ہے وہ تو اس کے ساتھ ایک حد تک عادت میں ہے. جو چلتا پھرتا کمزور ہو گیا حادثے میں آ کر, اگر اس سے جا کر آپ پوچھیں اس کا دل کھولیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے حالات کیا ہیں. تو جب مقابلے میں دیکھنا ہے تو اپنے سے بہتر میں دیکھو کہ عبادت میں کس طرح کے پہلو جو ہیں وہ اور زیادہ اختیار کیے جاتے ہیں. اور جب نعمت کی بات آئے گی تو ہر ایک کے پاس ایک حد تک اختیار ہے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے ظاہری طور پر, اس سے نیچے جو ہے آگے کو, یہ ہاتھ اور پاؤں کس کے پاس ہے, یہ جو وجود ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے, اور امانت کس کے پاس ہے؟ تو آپ کے پاس ضرور ایسے حصے موجود ہیں, حیثیتیں موجود ہیں جس کا حساب دینا ہے. اگر کچھ نہ ہوتا تو پھر حساب کس کا دینا تھا؟ پھر روز معاشر جو حساب کتاب کی بات ہے, پھر وہ بات کیا ہوتی؟ تو یہ بات نہیں ہے. اس ادراک سے کہ جو حق ہے, اس ادراک کو حاصل کرنے کی بجائے اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے اور انکار کرتے رہیں گے تو ہمارے انکار سے حق رد نہیں ہوتا, حق موجود رہتا ہے. تو جب بات کفران نعمت کی آئے گی تو سمجھ آئے گی کہ اس کے مقابلے میں اظہار تشکر ہے. ساری زندگی اللہ کے حضور شکر ادا کرتا جائے بندہ, تو ممکن نہیں ہے کہ شکرانہ ادا ہو سکے کسی ایک بات کا. اپنا تو کچھ نہیں ہے نا جی, یہ وجود اپنا نہیں ہے, یہ وجود کے حصے اپنے نہیں ہیں, یہ نظر کا دیکھنا, یہ کانوں کا سننا, یہ ایک جو زبان ہے, اس زبان کی یہ جو سامنے جگہ ہے, اس ایک سامنے والی جگہ پر جتنے قسموں اور انواع کے ذائقے ہیں یہاں سے پتہ چلتے ہیں. جب یہ گلے سے کوئی بھی کھانا اتر جائے تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ترش تھا یا میٹھا تھا. یہ زبان کی یہ جو سامنے ٹپ ہے, اس زبان پر یہ وہ حصے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کھانے کا جو ہے وہ ذائقہ کیا ہے. آپ غور تو کریں کہ جب ہم قسم و انواع کے کھانے کھاتے ہیں, ایک ان کا وہ جو ٹیسٹ اور اس ٹیسٹ کی جو کیفیت کو محسوس کرتے ہیں, اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو نہیں دیکھ سکتا, نابینا ہے, بینا کو نہیں معلوم کہ نابینا ہونا کیا ہے, نابینا سے پوچھو دیکھنے کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے. سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب چہرے منہ ہلتے دیکھ رہا ہے, سن نہیں پا رہا, آپ اسی کی قرب دیکھ لیں کہ وہ کس قرب میں ہے, کہ کتنا قرب میں ہے وہ بندہ جو سن نہیں رہا. تو کتنے آلے اور کتنی مشینیں اور کتنی کوششیں اور کتنی دوائیں کے وہ لینے کے سبب کر رہا ہوتا ہے, کیوں کہ مجھے بھی کچھ سنائی دے. تو جس کے پاس جو نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو اللہ کریم نے تو ہمیں اتنا عطا فرمایا ہے, اور ہر پہلو میں اتنا عطا فرمایا, کسی ایک بات میں ساری زندگی سربسجود رہا جائے اور ساری زندگی یہ تسبیح جاری رہے کہ سبحانہ ربی الاعلی, شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا. کیا ہم نہیں تھے, نہ ہونے سے زندگی عطا فرمائی. اس زندگی کے عطا فرمانے کا مقصد پسند کیا فرمایا؟ کہ کوئی ہو جو میری محبت میں تڑپے. یہ عطا کس کو؟ اس بشر کو, اس مکلف مخلوق کو. کس کے لیے تڑپے؟ خالق کے لیے تڑپے, جس کی کتنی مخلوقات ہیں ہمارے شمار سے مائی. کن فیکون کے تحت ہر چیز عمل میں آ رہی. اس ذات نے جو خالق ہے ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ کہ اس کی عبادت کر. یہ کتنا کرم اور احسان. اس وجود کو نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس عطا فرمائی. پھر اس کے اندر جو کچھ عطا فرمایا, بے شک اسے بھی چھوڑ دیں, اس کے تسلسل کو لے لیں. کیا روز کی جو زندگی ہے اور ہر آنے والا لمحہ اور ہر گزرنے والا لمحہ اللہ کی رحمت کے بغیر گزر سکتا ہے، زندگی کا تسلسل ممکن ہے. پھر اس زندگی کے اختتام میں، اس زندگی کے اختتام میں جو برزخ ہے، یہاں سے انقطاع ہے، جو برزخ ہے، جو روز معاشر ہے، اور ان سارے حصوں میں سے گزرتے جائیں، تو بندے مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمائے اس وحی متلو میں، اور وحی غیر متلو جو حدیث مبارکہ بیان فرمائے، وہ کیا کیا عظمت ہے. ممکن ہی نہیں کہ کسی ایک حصے کا شکرانہ ادا کر سکے، جتنی بھی سائنس ترقی کر جائے ایک مکھی کا جو پر ہے وہ نہیں بنا سکے. او کتنے ہزاروں صدیاں گزر گئیں، لاکھوں صدیاں گزر گئیں، جتنی بھی تحقیق کر لی جائے مقابل میں ایک چیز تخلیق نہیں کی جا سکتی، ایجاد نہیں کر کی جا سکتی. کہتے ہیں نا فلانا جو ہے وہ جی اس نے ایجاد کی، مرتب کرتے ہیں. ایجاد تو تب ہو گیا نا کہ کسی چیز کا وجود نہیں ہے تو اسے نہ ہونے کو اس طرح کیا جائے کہ اس کا ہونا آ جائے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنٹ ہو جائے، یہ تو ایجاد ہو. اور اگر را میٹیریل ہے اسے جوڑ جاڑ کر کوئی شکل لی جائے تو اسے اس کو وہ مرتب کر رہا ہے، ترتیب دے رہا ہے، چیزوں کی ترتیب اس نے دی، بڑا کمال کر کے تو مرتب ہو گئے. تو جس نے ہر کچھ پیدا فرمایا اس کا شکرانہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں، گناہ، کمزوریاں معاف فرمائے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ایک اجتماعی طور پر جو ایک روش پیدا ہوگی کہ ہر ایک، ہر مرد و زن، ہر حیثیت کا ایسے انگلی اٹھا کر پھر رہا ہے کہ وہ مخاطب پر بحث کر رہا ہے، فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں ایسا بولتا ہے، فلاں ویسا کام کرتا ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم سے جو سوال ہوگا، ہم سے جو بات پوچھی جائے گی وہ یہ ہوگا کہ یہ حق تمہیں دیا گیا تھا، اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، ایک ایک حصے میں تمہاری رہنمائی کا سبب کر دیا، تمہیں استطاعت دی، طاقت دی، سمجھنے کی بھی، اختیار کرنے کی بھی، تم نے کیا کیا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا جو خوبصورت کردار ہے اسے ادا کرنا شروع کر دیں، اور اس مقابلے میں بیٹھ کر نہیں کہ میں بہتری تب کروں گا جب مقابل بہتری کرے گا. اگر مقابل کی بہتری کو دیکھ کر میں نے بہتری کرنی ہے تو پھر میں نے اللہ کی رضا کو نیکی کیا کرنی ہے؟ کوئی اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. ہمیں غرض اس سے ہونی چاہیے کہ اچھائی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ وہ انداز، وہ پہلو ہے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا. اور جو یہ کہے کہ میں تبدیلیاں لا دوں گا دنیا میں، میں مرضی سے ہر چیز کو بنا لوں گا، تو یہ کارگاہ حیات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ہونا پھر بھی وہ ہے جو اس کو منظور ہے. تو اس بات جو ہماری حدود و قیود یا اختیار میں نہیں ہے اسے لے کر ہم کیوں اپنے لیے ایک مصیبت لے کر بیٹھے؟ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے حصے کی بہتری اختیار کریں؟ اور یہ ضرورت ہر وقت ہوتی ہے اور آج خصوصی طور پر ضروری ہے، ہر مسلمان کے اپنے کردار کو دیکھنے کا، ہر پاکستانی کے اپنے کردار کو دیکھنے کا. من حیث الامت بھی ہم اعتراض اٹھا کر بیٹھے ہیں اور من حیث القوم بھی ہم اعتراض اٹھا کر بیٹھے ہیں، چاہے ہمارے بڑے سے بڑے لیڈر کی بات ہو یا ہمارے ادنا سے ادنا کارکن کی بات ہو، من حیث القوم یہ نقش آیا ہمارے اندر، اور اتنا نقش ہے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ باسیت مسلمان، سب سے پہلے مسلمان، قومیں بعد میں آتی ہیں. جب قوموں پر بات آتی ہے تو لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، جب مسلمان کی بات آئے گی تو ہر ایک کو ایک جگہ پر یکجا کر دے گا. وہیں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر بسجود ہوں گے، جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر بسجود ہوں گے. جب قوموں کی بات آئے گی تو پھر انائے آئیں گی، پھر تفریق آئے گی، پھر اور مصیبتیں بڑھیں گی. نہیں، جب بات حق اور دین کی آئے گی تو ہر ایک کو ایک جگہ پر سر بسجود ہونا ہے، تو رکوع سجود میں پھر سب اکٹھے ہو جائیں گے بحیثیت مسلمان. اللہ کریم ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.